ومولانا عبده ورسوله أرسله كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنوبی ہوتے تھے اور جنابت کا فرض غسل فرماتے تھے تو اپنے سر مبارک کے اوپر تین چلو پانی ڈالتے تھے. حسن ابن محمد جو اس مجلس میں تھے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو عبداللہ، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کہ میرے بال تو بہت زیادہ ہیں، اس سے گویا میرے لیے تین چلو کافی نہیں ہیں. تو یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے بھتیجے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک سر کے تمہارے بال سے زیادہ تھے اور عمدہ تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جب تین چلو کافی ہو جاتے تھے تو تمہارے لیے کیوں کافی نہ ہوں. یہ زیادتی، جو زیادہ پانی عام طور پر استعمال کرنے کی نوبت آتی ہے، وہ وساوس اور وہم میں گرفتاری کے نتیجے میں ہوتی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو مقدار ثابت ہے وہ آدمی کے لیے کافی ہو جاتی. باب من کرہا یقعد و یقوم لہ الناس، کوئی آدمی خود بیٹھا ہو اور لوگ کھڑے ہوں اس کو ناپسند سمجھا گیا ہے. یہاں روایت لائے ہیں، حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ عن العامش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سورع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرس بالمدینة على جزی نخلة فانفکت قدمه فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله تعالى عنها فأتيناه وهو يصلي قائدا فصلينا قياما ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قائدا فصلينا خلفه قياما فأومى إلينا أن اقعدوا فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام قائدا فصلوا قعودا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلَا تَقُومُوا وَالْإِمَامُ قَائِدٌ كَمَا تَفْعَلُ فَارِسٌ بِعُزَمَائِهِ. یہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں گھوڑے پر سے گر گئے اور کھجور کے ایک تنے پر گرے، جس کے نتیجے میں آپ کا پاؤں مبارک جو ہے اس کی ہڈی ہٹ گئی. تو اور دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بھی زخم آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد تشریف نہیں لا سکتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالا خانہ تھا, وہاں آپ اس زمانے میں قیام پذیر رہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بالا خانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حاضری دیتے تھے. ایک مرتبہ ہم جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے تھے, تو ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کی. پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح جب عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرض نماز بیٹھ کر ادا فرما رہے تھے, تو ہم نے آپ کے پیچھے کھڑے رہ کر نماز شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا بیٹھ جانے کے لیے. اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو, اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو, اور امام بیٹھ کر پڑھ رہا ہو اور تم کھڑے ہو ایسا مت کرو جیسے کہ اہل فارس اپنے بڑوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ان کے یہاں اہل روم اور اہل فارس کے یہاں دستور یہ تھا کہ دربار لگتا تھا تو ان کے جو حکمران ہوتے تھے, بڑے ہوتے تھے, وہ تو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور سب لوگ پورا وقت ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا اس طریقے کو ناپسند فرمایا. نماز کے دوران بھی جب یہ صورت پیش آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم دیا. لیکن یہ جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ سن ہجری 5 کا واقعہ ہے, ذوالحجہ کا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تھے اور جو ہے آپ کا پاؤں جو ہے اس کی ہڈی ہٹ گئی تھی اور آپ زخمی ہوئے تھے. لیکن مرضوفات میں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرا چکے تھے اور آپ تشریف لائے, حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے, آپ نے نماز پڑھائی بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. گویا یہ آخری عمل تھا اور اسی کے مطابق حکم یہ ہے کہ امام اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو مقتدی بہرحال کھڑے ہو کر اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اپنی کتاب میں اس روایت کو پیش کیا ہے وہاں یہ حمیدی کا یہ جملہ بھی نقل کرتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیماری کا حال تھا, لیکن پھر آپ نے اپنے مرض الوفات کے اندر اس طرح یا آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں اور لوگ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں یا آپ کا آخری عمل ہے اور اسی کے مطابق گویا حکم لگایا جائے گا عمل ہوگا. قال وولد لفنان من الانصار غلام فسماه محمدا فقالت الانصار لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة فقال جئتموني تسألونني عن الساعة قلنا نعم قال ما من نفس منفوسة ياتي عليها مئات سنة قلنا ولد لفنان من الانصار غلام فسماه محمدا فقالت الانصار لا نكنيك برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال احسنت الانصار سموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت کے ساتھ نقل فرما رہے ہیں, گویا اسی سند سے جو اوپر بیان کی گئی کہ فلان انصاری کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا, تو اس پر حضرات انصار نے اس سے یوں کہا کہ ہم تم کو اس کنیت سے نہیں پکاریں گے جس کنیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا, تو اب ظاہر ہے اگر بچے کا نام محمد ہے تو ان کی کنیت پھر ابو محمد ہونی چاہیے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے ابو القاسم تھی. تو یہی روایت اور طرق سے آئی ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کا نام قاسم رکھا تھا. تو تاکہ ان کو لوگ ابو القاسم کہہ کر کے پکاریں اسی کنیت سے. تو اس پر حضرات انصار نے ان سے یوں کہا کہ ہم جس کنیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتے اس کنیت سے تم کو نہیں پکاریں گے. یہاں تک کہ یہ بات عرض کرنے کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم لوگ راستے میں بیٹھ گئے اور اسی موقع پر ہم نے قیامت کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے متعلق پوچھتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جتنے بھی لوگ زندہ ہیں وہ ان پر 100 سال پورے نہیں گزریں گے. یعنی گویا 100 سال پورے ہونے سے پہلے یہ پیڑھی جو ہے یہ نسل موجودہ وہ ختم ہو جائے گی. ویسے ایک تو قیامت کبریٰ ہے تو اس کو وہ کب آئے گی اس کا وقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. پوری کائنات ختم ہو جائے گی. اور دوسری قیامت صغریٰ یعنی آدمی خود جب انتقال کر جائے تو من مات فقط قامت قیامت ہو، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اور ایک قیامت وسطیٰ سے تعبیر کی گئی ہے کہ پوری نسل جو روئے زمین کے اوپر ہے اس کا کوئی فرد باقی نہ رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہی فرمایا کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں روئے زمین کے اوپر 100 سال جب پورے ہوں گے تو ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا. پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ فلاں انصاری کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور انہوں نے اس کا نام محمد رکھا. تو اس پر انصار نے اس سے یوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی کنیت سے ہم تم کو نہیں پکاریں گے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار نے بہت مناسب جو کام کیا، میرے جیسا نام تو رکھو لیکن میرے جیسی کنیت استعمال مت کرو. یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے کسی دوسرے کو آواز دیتے ہوئے کہا یا ابا القاسم. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سمجھ کر کہ شاید مجھے پکارا گیا ادھر متوجہ ہوئے. تو پکارنے والے نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے رسول، میری مراد تو فلاں آدمی ہے، میں اس کو پکار رہا ہوں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پکار کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آئندہ کوئی اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے. اب یہ مسئلہ کہ بھائی کوئی کسی کا نام محمد رکھنا اور کنیت ابو القاسم، تو بعض روایتوں میں تو دونوں کی ممانعت آئی ہے، بعض میں ایک کی ممانعت آئی ہے، لیکن اس وقت راجح قول یہی ہے کہ کوئی آدمی اپنے بچے کا نام اگر محمد رکھنا چاہے اور اس کی کنیت ابو القاسم ہو تو اس کی اجازت ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین میں سے بہت سے حضرات نے اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھے تھے. خود حضرت طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرح مبشرہ میں سے، ان کے ایک صاحبزادے کا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محمد رکھا اور اس کی کنیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو القاسم تجویز فرمائی. اور بھی حضرات صحابہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے کا نام محمد تھا، کنیت ابو القاسم تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام محمد تھا، کنیت ابو القاسم تھی. اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام محمد تھا، کنیت ابو القاسم تھی. گویا حضرات صحابہ میں سے بہت سے حضرات کے اولاد کے نام انہوں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف بری کے بعد محمد رکھے اور کنیت ابو القاسم رکھی، اس سے اس کی اجازت پر استدلال کیا گیا ہے. باب الواعظ، نصیحت کرنا. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ قال حدثنی الدراوردی عن جعفر عن ابی عن جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی السوق داخلا من بعض العالیۃ والناس کنفی فمر بجدی اسق میت فتناولہ فأخذ بأذنه. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرے اور وہ اس طور پر کہ آپ عوالی جو مدینے کا ایک محلہ ہے وہاں ادھر سے تشریف لا رہے تھے اور ادھر سے تشریف لاتے ہوئے بازار میں داخل ہوئے اور کے دونوں طرف لوگ تھے آپ کے ساتھ چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بکری کے ایک سال سے کم عمر کے بچے کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے کان والا اور مردہ تھا. بکری کا ایک بچہ چھوٹے کان والا مرا وڑا تھا. وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ان چھوٹے کان سے اس کو پکڑا. لہو بے درہم کون میں مل جائے, یعنی ایک درہم میں کون اس کو خریدنے کے لیے راضی ہوگا. وقالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به. اس پر حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کسی بھی چیز کے بدلے میں اس کو لینا پسند نہیں کریں گے, تو مردہ ہے, یعنی مفت مل جائے تو بھی کوئی اس کو لے گا نہیں, بھائی ہم اس کو لے کے کیا کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال ای قال اتحبون انه لكم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے. قالوا لا والله لو كان حيا لكان عيبا في انه اسق. اس پر حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ بچہ زندہ ہوتا تو بھی اس کے کان چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ کوئی عمدہ سمجھا نہیں جاتا, عیبدار ہے, کہ جائے کہ یہ تو مردہ ہے. فکیف وہ میت, اس کو تو کون لے گا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا احمن وللہ من ھذا علیکم. اس کی دنیا جو ہے اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر ہے اور جو ہے بے قیمت ہے جتنا یہ بچہ تمہاری نگاہوں میں بے قیمت اور کمتر ہے. گویا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی. ابن ماجہ شریف کے اندر ایک روایت ہے حضرت سالم نے ساتھ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی اللہ کے یہاں تو کسی کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دے. حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن الحسن عن طیب بن زمرہ قال رأيت عند ابی رجلا تعزا بعزاء الجاہلیہ فاعده ابی ولم یکنہ فنظر الیہ اصحابہ قال کانکم انکرتموہ فقال انی لا احب فی ھذا احدا ابدا انی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تعزا بعزاء الجاہلیہ فاعدوہ ولا تکنوہ. یہ عطی بن زمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور حضرات صحابہ میں علم قرآت کے سب سے زیادہ ماہر, اقراؤہم عبی, بارگاہ نبوت سے ان کو خطاب ملا تھا اور سید الانصار کا لقب تھا, ان کے پاس تھا اور ایک آدمی نے جاہلیت والا نعرہ بلند کیا, یعنی زمانہ جاہلیت میں جو تعصب کی بنیاد پر کسی سے مدد چاہی جاتی ہے, بھئی کوئی آدمی اپنے خاندان سے خاندان کی بنیاد پر مدد چاہے, اپنی جماعت اور پارٹی سے اسی بنیاد پر مدد کا خواستگار ہو, تو وہ اس نے قوت حاصل کرنا چاہا اس انداز سے جس کو عصبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے, یہ کسی کا ساتھ دینا اس بنیاد پر یہ میرے خاندان کا ہے, یہ میرے وطن کا ہے, یہ میری پارٹی اور جماعت کا ہے, اسی کو عصبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا نہیں. یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ حق پر ہے یا باطل پر, یہ دیکھتے تھے کہ یہ میری پارٹی کا ہے کہ نہیں, میرے خاندان کا ہے یا نہیں, میرے وطن کا ہے یا نہیں, میرا کسی چیز میں گویا اشتراک کی بنیاد پر وہ اس کا تعاون کرتے تھے اور حق اور باطل کو دیکھا نہیں جاتا تھا. اسلام نے آ کر کے اس کی ممانعت فرما دی. اسلام نے تو گویا اس بنیاد پر تاؤں مدد کرنے کا حکم دیا کہ مظلوم ہے اس کی حمایت کرو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان سرخا کا ظالمن او مظلومن، یا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول انصرہ مظلومن، یا اگر وہ مظلوم ہے تب تو اس کی مدد کروں گا میں، سمجھ میں آنے والی بات ہے. فکیف انصرہ ظالم، ظالم ہو تو کیسے مدد کی جائے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. یہ ظلم کر کے خود اپنے اوپر بھی زیادتی کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کا گویا مورد بنا رہا ہے، نشانہ بنا رہا ہے. تو آپ اس کو ظلم سے روکیں گے، یہ گویا اس کی خیرخواہی ہوئی اور یہ اس کی مدد ہوئی. تو بہرحال یہ اب اسی عصبیت کی بنیاد پر مدد کرنا یا مدد چاہنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نعروں کو جاہلیت کا نعرہ قرار دیا. غزوہ بنو مستلق کے موقع پر ایک جگہ قیام تھا، پانی کی قلت تھی، جو لوگ پہلے پہنچ گئے تھے انہوں نے پانی کے زمین کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا. کسی نے اپنی ڈال رکھ دی، کسی نے چمڑا رکھ دیا، کسی نے کوئی چیز رکھ دی. اب جو لوگ بعد میں آئے انہوں نے اس سے پانی حاصل کرنا چاہا تو اس میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی. اسی میں ایک انصاری اور مہاجری کے درمیان جھگڑا ہو گیا. مہاجری نے انصاری کو لات ماری یا دپا مارا کمر کے اوپر. اس پر وہ انصاری کہنے لگا یا الانصار، یہ انصار میری مدد کے لیے آؤ. اس پر مہاجرین نے کہا یا المہاجرین، اے مہاجرین میری مدد کے لیے آؤ. اب ادھر سے انصار ادھر سے مہاجرین جمع ہو گئے، ایک گویا نزاع اور جھگڑے کی شکل پیدا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوش مبارک کے اندر یہ آواز پہنچا دی. آپ تو دور تھے، وہاں آواز پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ما بال و داول جاہلیت ہے ضرورہ وہ نہ نتن، یہ جاہلیت والا نعرہ کیسا، اس کو چھوڑو، یہ تو بڑا بدبودار نعرہ ہے. یعنی یہ قوم کی بنیاد پر، جماعت کی بنیاد پر مدد کا خواستگار ہونا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. چنانچہ یہ جو آپس میں کچھ نزاع کی شکل پیدا ہو گئی تھی، پھر جو ہے دونوں میں صلح کرا دی گئی، بیچ بچاؤ ہو گیا. اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر کے عبداللہ ابن ابی جو اس وقت اس قصبے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس کو پتا چلا کہ ایسا معاملہ ہوا تو اس کو جو ہے اپنی شرارت کو پھیلانے کا موقع ملا. اس نے کہا کہ دیکھو میں تو پہلے ہی سے کہتا تھا کہ ان لوگوں کو سپورٹ نہ دو، ان کی مدد نہ کرو، تم نے ان لوگوں کو اپنے وطن سے تمہارے گھروں پر بلایا، اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کو کھلایا پلایا، اب دیکھو تمہارے سر چڑھ گئے، تو اب تو یہاں سے جانے کے بعد ان کو یہاں سے اپنے مدینہ سے روانہ کرو. لَيُخْرِجَنَّ الْعَازُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب ہم واپس لوٹیں گے تو عزت والا جو ہے وہ ذلیلوں کو نکال دے گا. عزت والا بول کر اس نے خود کو اور اپنی قوم کو مرا دیا، اور نعوذ باللہ ذلیل بول کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات مہاجرین کی طرف اشارہ تھا. اور یہ بات جو ہے ایک صحابی جو تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سن لی اور انہوں نے فوراً اپنے چچا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. اب وہ چھوٹے تھے، لوگوں نے ان کو جھٹلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو کہ تم نے کہا نہیں، قسم کھا کر وہ تو مکر گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چونکہ چھوٹے تھے کہا تم نے صحیح سنا نہیں ہوگا. اس پر لوگ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے. پھر قرآن پاک میں سورہ مومنون کی آیت نازل ہوئی. تو بہرحال یہ عصبیت کی بنیاد پر جو ہے کسی سے مدد چاہنا، اسی کو یہ رجلن تعزہ بعزائی جاہلیت، جاہلیت والا انداز اختیار کر کے اس نے قوت حاصل کرنا چاہا عصبیت کی بنیاد پر. فعزہ ابیون ولم یکن نہیں، راوی کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے یہ جملہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سب و شتم کیا، گالی دی اور کھلے لفظوں میں دی، کنایا کے ساتھ نہیں. اعزہ یعنی جیسا کہ روایتوں کے اندر ہے کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کو کاٹو، یوں کہا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کھلم کھلے لفظوں میں اس کو گالی دی. تو فنظر الیہ اصحابہ، حضرت ابی جیسے بڑے بزرگ آدمی، ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ سن کر کے لوگ دیکھنے لگے حضرت کیا بول رہے ہیں. قال کانکم انکرتم ہو، یہ لوگوں کو اپنی طرف اس طرح دیکھتا ہوا محسوس دیکھ کر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، شاید میرے اس جملے کو تم نے جو ہے اوپرا سمجھا، نامناسب سمجھا. فقال انی لا احب فی ھذا احدا ابدا، اس طرح کا جملہ بولنے میں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. انی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من تعزا بعزاء جاہلیت فاعدوه ولا تکنوه، جو آدمی اس طرح جاہلیت والا نعرہ لگاوے تو اس کو اس طرح کی گالی دو اور کھلی دو. حضور نے فرمایا، گویا حالانکہ گالی بری چیز قرار دی گئی ہے لیکن اس آدمی نے اتنا خطرناک جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو قتل کرنے والوں کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے سزا کے. تو یہاں سزا کے طور پر گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح عصبیت کو شہ دینے والی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو بہت سختی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس کی پیش بندی کی. بربودن گاؤں میں مولانا محمد جیوا صاحب پونے دو سال سے بے ہوش کومے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، شفا دے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم، وہ بھی بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی صحت دعا فرمائیں. ہمارے مفتی عبداللہ صاحب ہانسوٹ والے، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو صحت کاملہ عاجلہ مستعد. سدے میں پیشانی زمین پر رکھنا کافی ہے یا اس کو دبانا چاہیے؟ کوئی دبانا ضروری نہیں ہے، رکھنا کافی، کوئی قوت کے ساتھ اس پر زور لگانا ضروری نہیں ہے. امام نماز پڑھانے کے بعد سنت وغیرہ اسی جگہ یعنی مسلے پر پڑھ سکتا ہے، اگر اس کے علاوہ جگہ نہ ہو تو بھی ذرا سا ہٹ جائے، گئی نہیں اس جگہ پر نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر کے پڑھے. اپنی حیات کو بھی فوری طور پر بدل دینا چاہیے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. امام جب نماز کے بعد دعا کرتا ہے تو مقتدی اپنے متعلق دعا کر سکتا ہے یا خاموش رہے؟ متعلق دعا کے معاملے میں آزاد ہیں، امام جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آپ اپنی دعا کیجیے، وہ اپنی دعا کرتا ہے، کوئی اشکال نہیں. اقتداء سلام پر ختم ہو چکی. بزرگوں کے پاس علماء کی مجلس بیانوں میں جماعت میں جب جاوے تو کیا نیت ہے؟ بس ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے دین کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان بزرگوں کو یا اہل علم جو ہیں ان کے ذریعے سے دین کی جو باتیں ہوگی ان کو سنیں گے، سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، نئی نیت ہونی چاہیے. ہر ایک کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر موقع پر آسانی کے ساتھ ہر سنت پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، ایسی کتاب کے نام سکھائیے جس میں ہر موقع کی سنتوں کا طریقہ ہو. ہمارے مفتی اکرام الدین صاحب جو ہیں رامدیر والے، انہوں نے لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس میں بھی سب سنتیں بیان کی ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی جو ہیں ان کی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی سب تفصیلات. ایک بہن نے گھٹننی تکلیف سے ڈاکٹر پگ واڑوانی نہ پاڑی چھے، کرسی اوپر بیسی نماز پڑھی سکائے، شو کی رات وقت اوبھا رہی रुकु सद्दा वगैरह कुर्सी पर बैसी करवामां आवे। आगळ स्कूल विष्णुमुख की तेना पर सीधो आओ कुर्सी पर बैठकर, क्योंकि वो पैर तो मोड़ नहीं सकती इसलिए जमीन पर तो सद्दा कर नहीं सकेगी, तो कुर्सी पर बैठकर अगर सामने स्टूल इस तरह का रखा तो वो जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है उससे उस स्टूल की ऊंचाई एक बालिश्ते से कम है और उस पर वो पेशानी रख के सद्दा कर सकता है तो करे। उस सूरत में फिर वो खड़े होकर के यानी कयाम की हालत में खड़ा भी रहे, अगर खड़ा हो सकता है तो, खड़ी हो सकती है तो, और रुकू भी की हालत में रुकू भी करे और इस तरह कुर्सी पर बैठकर स्टूल के ऊपर सद्दा करे। एक शख्स एक मस्जिद में अजान देता है नमाज दूसरी मस्जिद में पढ़ता है तो ऐसा करना ये तो दुरुस्त नहीं है। ये तो बल्कि कोई भी किसी मस्जिद में मौजूद है और अजान हो गई तो वहां से उस नमाज को पढ़े बगैर निकलना दुरुस्त नहीं है, गुनाह है। इल्ला है कि वो किसी दूसरी मस्जिद का जिम्मेदार है, इमाम है, तो उसको गुंजाइश दी गई। मस्जिद ट्रस्टियों ने निम्मा में लायक करता गैर लायक ट्रस्टियों ने लावा मावे तो तेनो गुनेगार को लावना व्यक्ति के मस्जिद की हद में रहने वालों को, तो वो तो जिन्होंने उसको मंतखब किया है चुना है जिम्मेदार है उसकी। દાઉદી ઓરામાં મન્નાન રહેમાન વગેરે અલ્લાહ તાલાનું નામ હોય છે તો તેની આગળ અબ્દુલ લગાવવું પડે, તો આમ તો પોતા નામ મેં જો અલ્લાહ તાલા કા નામ હોતા હૈ તો ઉસ પર ઉસકે આગે અબ્દ હોતા હી હૈ તો લોગ બોલને મેં વો નિકાલ દેતે હૈ ઇસીલિયે બહોત સે ઉલમા ને તો ઇસ તરહ કા નામ રખને કી મુમાનત કી હૈ કે ભાઈ નામ અબ્દુલ રહમાન નામ રખોગે ઓર લોગ ઉસકો રહમાન કરકે પુકારતે હૈ તો રહમાન તો અલ્લાહ તાલા કા નામ હૈ ઇસલિયે સહી તરીકા હુઈ હૈ કે આગે અબ્દ લગાના ચાહિયે। જોરની હું સ્કૂલમાં ભણું છું, જોરની નમાઝ વિશેષમાં પઢવા જાઉં ત્યારે વખત ઓછો હોય છે અને ભૂખ પણ લાગી હોય છે તો સુન્નત નમાઝમાં ગુંજાઈશ છે, બહરહાલ અગર વખત કમ હૈ તો સુરતને આપ ફરજ પર ઇક્તિફા કર સકતે હૈ, કોશિશ કીજીએ ઉસકી સુન્નત કી અદાયગી। બચ્ચાને પેશાબ પાખાનાનો કટકો બદલાવાથી માં વુઝુની હાલતમાં હોય તો હાથમાં નાપાકી લાગવાથી વુઝુ તૂટી જશે નહીં, ઓ અગર નાપાકી લગ ગઈ તો ઉસકો ધો લે વુઝુ ઉસસે નહીં ટૂટતા। શાદીમાં મહેર શા માટે આપવામાં આવે છે, બસ કુરાન કા હુકમ હૈ, શરિયત કા હુકમ હૈ, ઉસકે જરૂરી કરાર દિયા ગયા ઉસકો। ગુસલના ફરજ અદા કરવાથી વુઝુ થઈ જશે કે અલગથી કરવું પડશે? હા વો તો ગુસલ મેં પહેલે જો વુઝુ કરતે તો વુઝુ તો હોઈ ગયા ઉસકો, उसके बाद गुसल कर चुकने के बाद अलग से वजू करना कोई जरूरी नहीं है। यूं सुना कि अगर किसी के यहां कांच टूट जाए तो उसका मतलब ये एक अच्छी बात पेश आने वाली है, ऐसे ऐसे ही कोई ये शरीर चीज नहीं। क्या रात को झाड़ू मारने से रोजी में तंगी आती है? ऐसे किसी हदीस से ये चीज साबित नहीं, ऐसे ही है। क्या आज भी किसी को मुनाफिक कह सकते हैं उसके अंदर वैसे असलात होंगे? तो वो तो मुनाफिक की खसलतें बतलाई गई, अगर किसी के अंदर पाई जाए तो उसको चाहिए कि उसको दूर करने की कोशिश करे। उनको यूं कहा जा सकता है कि भाई ये मुनाफिक की जो अलामतें और खसलतें हैं वो उसमें पाई जाती हैं। नफ्स को काबू करने के लिए आम उम्मीद तो पढ़ते पढ़ते सो जाया करो, इंशाल्लाह फायदा होगा, तो क्या ये अमल कर सकती है? अब जिनको फायदा हुआ अगर तजर्बा बताए गुंजाइश, और आपके पास कोई आसान नुस्खा हो तो वो भी जरूर इरशाद फरमाएं। बस वो तो शरीयत पर अमल करो ये असल है भाई। پہلی محرم کی مغرب سے دوسری محرم کی مغرب کے درمیان 113 مرتبہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کاغذ کو جہاں مال رکھا جاتا ہے وہاں رکھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسا کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے. کہتے صحیح ہے. غیر شادی شدہ حافظ قاری عالم مفتی صاحب اگر نکاح پڑھائیں تو کوئی نقص آئے گا؟ نکاح پڑھانے کے لیے بھی کچھ شرائط ہونی چاہیے. نکاح پڑھانے کے لیے خود جو ہے اس کا جو ہے نکاح والا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر خود غیر شادی شدہ ہے وہ بھی نکاح پڑھائے گا تو ہو جائے گا. بعض لوگ محرم کے پہلے 10 دن روزہ رکھتے ہیں, کیا یہ 10 روزہ رکھ سکتے ہیں یا صرف 2 ہی رکھنا چاہیے؟ ویسے محرم کے مہینے میں روزے کی ترغیب دی گئی ہے, وہ کوئی 10 کی خصوصی نہیں. پورا مہینہ جو ہے خیر اللہ محرم کا اللہ کا مہینہ ہے, اس میں روزہ اللہ کو پسند ہے, تو جتنا زیادہ رکھے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما, ہماری اولادوں کو عقائد حق کا علوم نافع اعمال صالح اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما, برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما, ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما, بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کو پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی اے اللہ ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائیں آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, ان شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود اے اللہ تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين.
بھائی ایک طرف سے مسافر حیال الفلاح کی طرف سے آئیں, اس طرف سے نہ آئیں. ہمیشہ نہ لیں, حیال الصلاح کی طرف سے نہ آئیں, حیال الفلاح کی طرف سے آئیں.